أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. محترم علماء اكرام، معزز سامعين، ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے، صلاة اور سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. آج چونکہ آخری اتوار ہے شوال کا، آج جو ہے 24 تاریخ ہے شوال کا، تو اہم واقعات جو ہے پیش آئے اس مہینے میں اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے، صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بی فی شوال، کہ ہمارا نکاح جو ہے شوال میں ہوا. اور جو ہے صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اولاد تو نہیں، چنانچہ اپنے خاندان والوں کو بہت ترغیب دیا کرتی تھی کہ آپ جو ہے سب شوال ہی میں نکاح کر لو. الحمدللہ کل بھی حضرت کے ساتھ ہم کسی نکاح تقریب میں پیش بھی جم گئے تھے، آج بھی لوگوں کا نکاح ہے، تو یہ نیت کر لے کہ ماشاءاللہ کہ شوال ہی میں ہم نکاح کریں گے اور جو ہے سنت ادا ہو جائے گا. ایک ایک سنت ہم دل سے یہ عقیدہ رکھے، ہر سنت حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور قرآن شریف میں ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب ہم اتباع کریں گے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم اللہ جل وعلا کے محبوب بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ان کے ساتھ جو ہے یہ زوجہ مطہرہ سنت الرابعہ چوتھے سال ہجرہ کے بعد جو ہے شوال کے آخر میں, تو ہر ایک ہم میں سے جو ہے ازواج مطہرات کا مقام, ان کے درجہ اور اپنے اولاد متعلقین سب کو آگاہ اور ان کو اطلاع کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن شریف میں ہے وہ ازواج ہو امہاتہم, یہ تو ام المؤمنین ہے, امہات المؤمنین ہے, یا نساء النبی لستنک احد من النساء, تو یہ جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے. اور جو ہے قرآن شریف کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, مصداق اولی اس کی تو ازواج مطہرات ہے. آپ سیاق سے سبا کو دیکھ لیجئے, ایک مرتبہ ایک شیعہ سے بات چیت ہوئی تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے, آپ بھی قبول کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر شامل ہیں, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں, سیدہ علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں, تو جبکہ صاحب زادی لادلی سیدہ فاطمہ شامل ہیں, سیدہ علی شامل ہے, ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں, تو سیدہ خدیجہ کو آپ نے کیسا نکالا؟ تو پھر وہ بالکل خاموش ہو کے کہا کہ واقعتا یہ تو کمال کی بات ہے, ہم شیعہ کیسے یہ نکالا؟ نکالا تم جا کر پوچھو اپنے لوگوں سے. تو ہم جو ہے صحیح تصحیح العقائد کہ ہمارے اندر اہل بیت کا مصداق اور مدلول کون ہے, وہ سب کے سامنے پیش ہونا چاہیے. ہر ایک کے اتنے اندر مناقب ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تو مناقب لا تعد ولا تحصى, 2210 احادیث مروی ہے ان سے, تو ہم کیسے ان کی خدمات وغیرہ کو جو ہے پیش نہ کریں, یہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر. اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کتنی روایات ان سے مروی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم دفاع بھی کریں اور صحیح انداز میں سب کے سامنے پیش کریں. اسی طریقے سے اس مہینے میں دو جنگ پیش آئے, دونوں کا ذکر جو ہے اللہ جل وعلا نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا, شوال 7 تاریخ کو جو ہے, اور جو ہے سنت الثالثہ غزوہ احد پیش آیا. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں دوسرے سال میں 17 تاریخ کو معرکہ غزوہ بدر پیش آیا, اور اس میں مسلمانوں کو اللہ جل وعلا نے زبردست کامیابی عطا فرمائی. چنانچہ جو ہے یہاں پر جو کفار تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بدلہ لینا چاہیے, تو دوسرے سال تیسرے سال میں احد کا میدان پر جو ہے اللہ جل وعلا نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مسلمان تو صرف 1000 تھے, کفار 3000 تھے, اور جو ہے اس میں بھی دو جماعتیں اللہ جل وعلا نے بہت فضل فرمائے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا, بنو حَارِثَةَ اور بنو سَلِيمَةَ جو ہے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم نکل جائے, لیکن اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. دیکھیں یہ ہے صحابہ کا کہ اگر غلطی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ایسے مرتبہ عطا فرمائے, اگر کوئی لغزش ہو گئی اللہ جل وعلا نے معاف بھی فرمائے. تو اس وجہ سے ناموس صحابہ کا تحفظ کرنے ہم سب پر واجب ہے. اور اس طریقے سے آج اگر آپ تشریف لے جائے وہاں, بخاری شریف کی روایت ہے جبل یحبنا ونحبہ, یہ ایسے زبردست جبل ہے پہاڑ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے اور وہ ہم سے محبت کرتے. اگر آپ آج چلے جائے وہاں تشریف لے جائے جبل احد اور معرکہ, تو انہوں نے بہت بہترین انتظام کیا, رات کے وقت جو ہے بتی وغیرہ جو ہے, تو دن میں بھی جا سکتے ہیں رات کو بھی جا سکتے ہیں. یہ حضرت واللہ عالم لوگوں عرب میں مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ گوگل والے کمپیوٹر والے نے جو اوپر سے جو نظرانہ طائرہ جو ہے کہ وہ بس آئی ویو, تو وہاں اوپر سے انہوں نے ایک منظر کھینچا تو کہا کہ جو ہے یہ جبل احد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی شکل میں میم ہا میم دال اس طریقے سے گوگل میں آپ دیکھ سکتے. تو یہ جو ہے سب اتنے چیز, ایک غار بھی ہے وہاں پر, اگرچہ یہ پولیس والے ذرا سختی کرتے ہیں تو بہت سے چیزیں اب بھی ہیں دیکھنے کے لیے اور وہاں پر آج کل بہت بڑے پیمانے پر ایک مسجد بھی تعمیر کی وغیرہ جو ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا کہ شروع شروع میں مسلمان کامیاب ہوئے اور پھر جو ہے وہاں پر جبل رومات پر تو وہاں پر 50 صحابہ کو مقرر کیا انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو گیا خالد ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے دیکھا کہ یہ موقع ہے پیچھے سے آئے اور پھر جو ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے یہ بھی ہمارا عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو ہے وہ سید الشہداء صحیح روایت مستدرك حاکم کی اور ہمارے لوگ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں وہ بھی جوش میں کبھی کبھی آ کر کہہ دیتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء کوئی شک نہیں شہید تو ہے لیکن سید الشہداء کہنا یہ تو غلط ہے سید الشہداء ہمیشہ کے لیے جو ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو جتنے بھی غزوات ہیں 27 غزوات 50 سرایا سب کو ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے ان سے جو دروس اور عبرت ہے اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے بدر میں ہر چیز جو حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل لبیک وسادیک ہم تیار ہیں سلما شیتا سلمن شیتا وقتا من شیتا اللہ جل وعلا نے کامیابی زبردست کامیابی عطا فرمائے یہاں احد میں ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالی نے امت کو تنبیہ دی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کریں گے اگرچہ خطا کیوں نہ ہو تو اس کے پاداش اور اس کے جزا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ سبق ہے عبرت ہے ہم سب کے لئے اسی طریقے سے 8 سال میں فتح مکہ ہوا اور رمضان کا مہینہ تھا 20-21 تاریخ ہو پھر اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجہ ہو گئے ہزار ہزار لوگ جو ہے اسلام قبول کیے پھر جو ہے شوال کے مہینے میں یہ غزوہ حنین پیش آیا اس وقت معاملہ برعکس تھا صحابہ جو ہے 12,000 تھے اور اب دیکھیں کفار 4,000 تھے اور میں رومات بہت زیادہ تھے یہ حوازن والے وغیرہ جو ہے تو نبی عجب آپ تشریف لے جائیں گے یہاں سے مکہ سے طائف کے راستے تو حنین راستہ میں آ جاتے ہیں مکہ کے بالکل قریب ہے تو اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اور حنین کے موقع پر بھی بس اللہ تعالی نے فضل فرمایا اذ اعجبتكم كثرتكم آپ کے اتنے زیادہ عدد اور عدد تھے اور تب بھی جو ہے وہ کام میں نہیں آیا پھر جو ہے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے پھر اللہ جل وعلا نے ان کو کامیابی عطا فرمائے تو ہمیشہ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہو توکل ہو اللہ تعالیٰ پر پھر اسباب پر یہ نہیں کہ پہلے اسباب پر پھر اللہ تعالیٰ نہیں وہ غلط ترتیب ہوگی تو پہلے جو ہے اللہ جل وعلا پر پھر ہم اپنے اسباب پر جو ہے توکل کرے وغیرہ جو ہے تو یہ تمام غزوات جو ہے اور جا کر دیکھنا بھی چاہیے پھر وہاں سے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے ہمارے لوگ جاتے ہیں طائف میں پوچھتا ہوں ان کو کہ آپ نے کیا دیکھا تو کوئی کہتے ہیں میرا شیرتن ہوٹل دیکھا کسی نے کہا بندر دیکھا وہاں بندر بہت ہے حضرت طائف میں تو اس قسم کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نے کہا بھئی طائف میں 3 چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے جو سچے پکے مسلمان ہوں ایک ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں مدفون ہے اور سب سے بڑا مسجد جو ہے وہاں پر مسجد عبداللہ بن عباس ہے مسجد کے پاس ہی پیچھے سیدنا عبداللہ ابن عباس جو ہے 68 میں انتقال کر گئے محمد بن حنفیہ نے جنازہ نماز پڑھائی اور ان کے جو ہے سوان عمری دیوار پر لکھا عربی میں ظاہر بات ہے اور وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس وقت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین بحر العلوم یہ تو بالغ بھی نہیں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا بخاری شریف کی روایت ہے حجت المقوداء کے موقع پر ولم يحتلم کا الفاظ ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم علمہ التعویر وفقیہ فی الدین اتنے زبردست عالم خیر جو ہے وقت آیا موت کا پھر جو ہے غسل کفن کے بعد ایک کبوتر آیا بالکل سفید رنگ کا اور انہوں نے بہت کوشش کی اس کو نکالنے کی یہ وہ ملا ہی نہیں تو کہا کہ یہ ان کے اعمال صالحہ یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ تو ہر ایک صحابی کی سوانی عمری وغیرہ جو ہے ان کی خدمات وغیرہ جو ہے کیا کا کارنامے انجامے دی تو ہم سب کو یہ کم از کم یہ مطالعہ کرنا چاہیے اس وجہ سے امام بخاری کے استاد جو ہے علی بن المدینہ فرمایا کرتے تھے علم الرجال نصف علم الحدیث, تو ہم پڑھتے حدیث لیکن ہم راوی کے بارے میں پوچھے تو بالکل الا ماشاءاللہ, تو بالکل یہ پڑھنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. تو ایک جگہ تو یہ ہے. دوسری جگہ طائف میں جہاں پر معرکہ طائف پیش آیا وہ ابھی تک ہے وہاں پر. تیسرا, شروع شروع کے زمانے میں جب حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف تشریف لے گئے, پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ ان لوگوں نے بہت کچھ کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, التجا کی, اللہم انی اشکو الیک. ایک آدمی تشریف لائے, ان کے نام تھا عداس, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا آپ کہاں کے ہوں, تو کہا کہ میں تو وہاں جہاں پر نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس علاقے کے, تو فرمایا تو وہ تو ہمارے نبی یونس علیہ السلام کی جگہ ہے عراق وغیرہ میں. تو اس وقت وہ پانی گٹ اور یہ انگور وغیرہ پیش کی, ان کا نام تھا عداس, اسلام بھی قبول کی. وہاں ایک مسجد ہے طائف میں اور اس مسجد کا نام مسجد عداس ہے, اگرچہ ان لوگوں نے اس کو بند کر دیا لیکن اجازت ہے وہاں جانے تھے. تو یہ خاص خاص چیزیں ہیں, جب ہم جائیں تو کم از کم اس سے کچھ شوت بوت جو ہو جائے. خیر, تو دو نکاح, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ایک جو ہے غزوہ احد اور ایک غزوہ حنین. تو یہ سب چیزیں ہم کو یاد کرنا چاہیے. پھر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ 13 تاریخ جو ہے شوال کا اور 194 میں پیدائش ہوئی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ, جمعہ نماز کے بعد, تو جمعہ کے دن نماز کے بعد اور جو ہے 13 تاریخ شوال کو. کون ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری؟ تو گھنٹے گھنٹے حضرت جو ہے کتنے 20-25 سال سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں, اس سے زیادہ بلکہ. تو ہم دیکھتے ہیں کتنے علماء جو ہے ہر روز کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں, لیکن امام بخاری ہے کون؟ امام بخاری فرماتے ہیں ہم وہ دیکھیں اور اپنی زندگی میں خود اور آپ. امام بخاری فرماتے ہیں شروع شروع کے زمانے سے لے کر آج تک جس دن سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے, اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی غیبت نہیں کی, اور مجھے 100%, 99% اس بات پر یقین ہے اللہ تعالیٰ کہ یا مجھے مؤاخذہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں غیبت کی, کیونکہ میں نے کی غیبت کی ہی نہیں. ہمارا کوئی روز جاتا نہیں جس میں ہم غیبت نہیں کرتے, سوچنے کا مقام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ, حضرت بھی تشریف لے گئے, ہم بھی لے تشریف لے گئے, الحمدللہ وہاں پر گئے, اور وہاں جو ہے ازبکستان, تو بخارا بھی ہے, سمرقند بھی ہے, خرطنگ بھی ہے, جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ مدفون ہیں. اگر آپ شروع شروع میں تشریف لے جاتے وہاں 91-92 میں ان ظالموں نے وہاں لکھا, روس والوں نے ایک تختہ پر جو ہے لوہا کہ دا پرسن بارد جے, انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے دا پرسن بارد جے واز اے گریٹ کمیونسٹ لیڈر انا للہ. شروع شروع میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر جو آدمی مدفون ہے وہ کمیونزم کے بہت بڑا آج لیڈر تھا, آج کل الحمدللہ صحیح صحیح میں خود گیا تھا دیکھنے کے لیے وغیرہ جو ہے. تو آپ جا کر دیکھیں ان کی والدہ محترمہ امام محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ رحمہ اللہ کی, شروع شروع نوجوانی کے عالم میں وہ بالکل نابینا ہو گئے. والدہ محترمہ اتنی روئی, اللہ کے بارگاہ میں التجا کی, تو پھر خواب میں نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نظر آئے اور جو ہے خوشخبری آئے, بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے. تو دیکھو والدین کی دعا, ہم کتنے لوگ جو ہے ابھی اس ہفتے کو ہمارے کبھی کبھی عقل پر بھی تعجب کرتا ہوں, ہمارے آج کل حضرت یہ کیا, یہ کفار نے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہاں ڈال دیا, پھر سال میں مادرز ڈے اور فادرز ڈے, یوم الاب یوم الام, ہمارے والد بھی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے والدہ کے لیے ایک ہدیہ خریدا. کیوں؟ آج مادرز ڈے ہے, آج کہتے ہیں کہ فادرز ڈے ہے, تو والد صاحب کے لیے. تو ہمارے والد کے اندر جبکہ یہ عقل ہو, ہم جب والد ماجد صاحب کو احترام محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے, ایک حج کا ثواب ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے 70 مرتبہ دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر, آپ کے سب کچھ محدود ہے, اللہ کے سب چیزیں غیر محدود ہے, لا متناہی ہے اس کے. اور والدہ محترمہ کے بارے میں الجنت تحت اقدام الامہات مشکات شریف کی روایت ہے ان الجنت عند رجلها اس پر کلام ہے وہ دوسری بات ہے لیکن یہ ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے اور ہم نے ایک دن نقل کیا ان لوگوں کی ہمارے لیے تو ہر روز باعث عزت ہے اور باعث فخر ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اسلام میں تو یہ ہے والدین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ موت کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر ہوتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہم جا کر امام بخاری کے حالت پر جو ہے غور کرے اللہ تعالی نے کہا سے کہا تک پہنچا دیا امام مسلم جو ان کے مایاناس تلمیذ اور شاگرد تھے فرمایا یا امام بخاری دعنی اقبل رجلیک و یدیک یا امیر المؤمنین فی الحدیث آپ مجھے اجازت دیجئے اے میرے محترم استاد میں آپ کے ہاتھ کو بھی اور پیر کو بھی چھوموں آپ تو امیر المؤمنین ہوں فی الحدیث اور آج لوگ کہتے ہیں یہ ادھر ادھر کی کہ خبر احاد کو نکالو یہ کرو یہ کرو یہ کوئی بات ہے ہمارا دین جمعدار اس پر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کتنے زبردست امام کیا فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ جمیع ما تقوله على اما شرح للسنة وجميع ما تقوله السنة شرح للقرآن یہ جو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں یہ تو شرح ہے احادیث مبارکہ کی اور احادیث مبارکہ جو ہے وہ تو شرح ہے قرآن شریف کی تو یہ سب چیزیں ہم ہمیشہ دفاع کریں اور صحیح انداز میں اس کی دعوت اور تبلیغ دیں تو یہ ہے امام بخاری کا مختصر آپ بہت سی کتابیں انگلش میں بھی اردو میں بھی عربی میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو ہے یہ بخاری شریف جو ہم پڑھتے ہیں سب پڑھاتے 16 سال جو ہے اس میں صرف تصنیف میں لگائے اور یہ بھی اپنے استاد کے حضرت امام اسحاق بن راہوہ نے فرمایا اے میرے شاگرد کوئی بھی آپ میں سے جو ہے صحیح احادیث کا ذخیرہ جمع کرو اللہ جل وعلا نے امام محمد بن اسماعیل کو انتخاب فرمایا اس زبردست کام کے لیے پوری دنیا میں مقبول ہے پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شوال کے مہینے میں سلطان عبدالحمید جو ہے سلطان عبدالحمید ثانی وہ اقتدار پر آئے یہ بھی ایک مسئلہ ہے مجھے تو شکایت ہے کہ اپنے مدارس دارالعلوم میں ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے ہیں حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال وغیرہ جو ہے 11 سال میں پھر 30 سال جو ہے 40واں تک جو ہے خلفائے راشدین پھر اس کے بعد امیہ جو ہے سینا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً 90 سال پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئے عباسی دور 525 سال پھر اس کے بعد آیا خلافت عثمانیہ اور ان کا دور کتنا تھا 640 سال خلافت عثمانیہ کا اگر ہم پوچھے ہمارے مدارس میں کہ مجھے بتاؤ خلافت عثمانیہ 5 منٹ ہم کو پتہ بھی نہیں خلافت عثمانیہ کے دو آدمی اتنے زبردست ان کا مطالعہ کرنا چاہیے ایک ہے سلطان عبدالحمید ثانی اور ایک ہے جو ہے سلیمان سلیمان قانونی انگلش میں کہتے ہیں سلیمان دا میگنیفیسنٹ سلیمان میگنیفیسنٹ سلیمان قانونی نے امیر خلیفہ رہے سلطان رہے 48 سال تک اس امت کے کام کو سنبھالا سلیمان قانونی نے اور یہ سلطان عبدالحمید الثانی نے 33 سال سنبھالا آج کل مسجد الاقصی فلسطین کا مسئلہ اتنا زور سے چلا آ رہا ہے آپ دیکھیے ان کا کردار یہ سلطان عبدالحمید کا 1916 کی بات ہے 1917 کی بات ہے 1916-1917 یہ صہیونی کے ایجنٹ برطانیہ والے آئے تھے سلطان عبدالحمید اور کہا ہم کو تھوڑی سی جگہ دے دو فلسطین میں یہ وہ وغیرہ جو ہے کہا کہ جو ہے آپ تو فلسطین کی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دو میری قربانی کر دو ایک مٹھی بھی نہیں دوں گا آپ کو یہاں کی مٹی کی یہ مٹی یہ جگہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کی مسلمانوں کے لیے ہم آپ کو کیسا اجازت دے میثاق عمر میں لکھا ہے آپ بھی جا کر مطالعہ کریں کہ جب سفرینس نے چابی سونپی اور دے دیا سیدنا عمر کو تو ان کی طرف سے یہ تجویز پیش آئے سفرینس کی طرف سے اللہ یساکن احد من الیہود فی ایلیہ کہ یہاں القدس میں بیت المقدس میں بیت المقدس میں کوئی یہودی کو اجازت نہ ہو رہنے کی اور سینا عمر نے اس کو منظور بھی کیا تو ہم اپنی روشن تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کرے سلطان عبدالحمید نے کیسے کردار ادا کی یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالی جو ہے ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس مہینہ کے آخر تک ہمارے پاس مدت ہے. حکومت چاہتی ہے کہ اب نیا نیا قانون نافذ کرے اور جو ہے ہمارے مساجد مدارس سب کچھ میں ان کا مداخلت ہو. تو ہم سب کچھ یہ نہیں کہ بالکل ہم غافل رہے. فقہا نے لہذا من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل, تو کم از کم ہم کو تو پتہ ہونا چاہیے اپنا ملک کے اندر دنیاوی امور میں کیا کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے, ہم کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. استشهد بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إذا رأيتم الذي يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.
One means of shukr to Allah Ta'ala for the blessing to utilize the ni'mah that Allah Ta'ala has given to us. Ma'adur ta'awana, alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. وقال الله تبارك وتعالى: وتلك الايام نقابلها بين الناس. صدق اللہ العظیم. قبلا مفتی صاحب, دیگر حضرات علماء کرام اور دیگر سامعین عزیزان, میں نے یہ بندر میں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ تین یا چار آیتیں ہیں, پانچ آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی بندر میں پاری کی, جہاں سے نواں رکوع شروع ہوتا ہے. یہ چار پانچ آیتیں ہیں. ان آیت کریمہ کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں مکہ مقدمہ کے دور میں نازل ہوئی ہیں, اور مکہ مقدمہ کہ اس دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے باشندے مسلمان باشندوں پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی. قرآن مجید کی اصطلاح میں جسے کہا جائے گا کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی, اس موقع کے اوپر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. مسلمانوں کے لیے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا, عبادتوں کا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا. بار بار ان سے کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ سے تم کو نکلنا پڑے گا, اب آپ مکہ مکرمہ کے اندر میں آپ نہیں رہ سکتے ہیں. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے. ان حالات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائے. مکہ مکرمہ کے ان حالات کو اگر دیکھا جائے اور ان حالات کو دیکھنے کے بعد اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں, نوعیتیں بدل گئی ہیں اور حالات بدل گئے ہیں. یہاں ستانے والا کوئی کافر نہیں ہے اور پریشان کرنے والا کوئی مشرک وغیرہ نہیں ہے. حالات کی نوعیت بدل گئی ہے, بیماریاں آ گئی ہیں, اموات کی کثرتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کے اوپر میں خوف اور خشیت کا عالم جاری ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, مسافر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جنازے کی نماز کرنے میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے کہ ماں کا جنازہ ہے, بیٹا جنازے کی نماز کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو جو حالات مکہ مکرمہ کے تھے وہی حالات اس وقت یہاں پر بھی آیا کر نہیں چل رہے ہیں. یہاں کے حالات ہو, ہندوستان کے حالات ہو, خاص طور سے گجرات کے علاقے کے جو حالات ہیں, ان حالات کے اندر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان حالات کے اندر میں ہمارا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید کی یہ جو آیتیں چار پانچ آیتیں ہیں, ان آیتوں کے اندر میں پانچ عمل کرنے کے متعلق کہا گیا کہ اگر پانچ عمل کیے جائیں گے تو پانچ عمل کے نتیجے کے اندر میں مکہ مکرمہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں دس باتیں بتاؤں گا, پانچ یہ دوسری پانچ باتیں, یہ دس باتوں کے بعد میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی دو چار منٹ میں. تو ان آیتوں کے اندر میں پانچ عمل بتائے گئے ہیں. اس میں سب سے پہلا عمل بتایا گیا امت کے اندر میں پانچ نمازوں کے اہتمام کرنے کی تاکید کی جائے, اور یہ عقیم الصلاۃ اس میں عمل کا صیغہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کے اس دور کے اندر میں جبکہ زمین تنگ ہو گئی ہے, تمام کے تمام صحابہ کرام سے کہا جائیں یہ پانچ نمازوں کا اہتمام امت کے اندر میں آ جائیں. اور پانچ نمازوں کے اندر میں خاص طور پر تفصیل عبادت تعمیر کہ پہلے عمومی طور پر پانچ نمازوں پر کہا اور اس کے بعد خاص طور سے فرمایا اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا, صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کروں کہ فجر کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والے. تو پانچ نمازیں تو ہے لیکن پانچ نمازوں کے اندر میں فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کا اہتمام بہت زیادہ ہو جائے. پہلی بات بتائے, پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر میں اور ایک بات بتائی گئی, اور وہ کون سی بات بتائی گئی کہ فجر کی نماز کے اندر اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ, اس کے اندر میں قرآن کا خصوصی طور پر اور قرآن کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا. اس لیے فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے اندر میں امت کا مزاج یہ بنانا چاہیے کہ تھوڑی اس کے اندر میں طول قرآت بھی ہو, یہ بھی مفسرین نے فرمایا. تو یہ پہلی بات ہو گئی نمازوں کا اہتمام اور اس کے اندر میں فجر کی نماز کا نمبر ایک ہو گیا. دوسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا, دوسری آیت کریمہ نے فرمایا ومن اللیل فتہجد بھی، یہی کے اندر میں ہاتھی جو زمین ہے وہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، اور قرآن کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے تاکید کرو کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز کے اندر میں قرآن پڑھے، اور اس کے اندر میں تہجد کا لفظ آیا جو باب تفاؤل سے آتا ہے، اور باب تفاؤل کے اندر میں تکلف کا معنی پایا جاتا ہے، اس سے اور ایک نقطہ انہوں نے نکالا کی معنی کے اندر میں تہجد کی تعلیم، اور حقیقی معنی کے اندر میں تہجد کا مقدار اس وقت بنے گا کہ آدمی ابتدائی رات کے اندر میں سو جائے، اور ابتدائی رات کے اندر میں سونے کے بعد پھر صبح ساری سے پہلے پہلے اٹھیں، اٹھنے کے بعد پھر وضو کریں، اور پھر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور
تہجد کی نماز کے اندر میں بیہی کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹائی، اس بات کی جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ تہجد کے اندر میں بھی انا آتینا والی تہجد بھی مقبول ہے، والعصر والی بھی مقبول ہے، اور سورہ اخلاص والی بھی مقبول ہے، لیکن چونکہ قرآن کی جانب اس کی ضمیر لٹائی گئی اس سے اشارہ کیا گیا کہ بھائی تہجد کے اندر میں بھی طویل قراءت ہو، لیکن یہ عوام تو کر نہیں سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کے حافظ نہیں ہے، تو گویا اشارے کے اندر میں بتایا گیا کہ امت کے اندر میں جو حفاظ ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز کے اندر میں لمبا قرآن پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ چار سورتیں پڑھی ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، سورہ مائدہ بھی پڑھی، اور یہ چار سورتوں کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا ہے. مفسرین نے یہاں 26 پارے کی ایک تفسیر کے اندر میں لکھا ہے جہاں صحابہ کرام کی تعریف بیان کی گئی ہے، وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی رات کی نماز کے بارے میں وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، خاص طور پہ رکوع اور سجدے کا ذکر کیوں کیا، تو وہاں عجیب نقطہ انہوں نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا جتنا طویل قیام ہوتا تھا، قیام کے بقدر رکوع بھی ہوتا تھا، اور جو قیام ہوتا تھا اسی کے بقدر سجدہ بھی ہوتا تھا، بیلنس ہوتا تھا، طویل قیام ہے، طویل رکوع ہے، اور آئے کیا ہے، طویل سجدہ ہے. تو یہ آیت میں دوسرا عمل یہ بتایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، دو باتیں ہو گئی، تہجد کا اہتمام. اس کے بعد اس نے نمبر پر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اس آیت کریمہ کے بعد تیسرے نمبر پر کہا کہ مکی دور میں صحابہ کے نام سے کہا جائے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہو. اس میں بھی دعا بتائی گئی کہ ہمیں عزت سے نکالو اور عزت کے ساتھ رکھو. تو تیسرے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا کہ امت کے اندر میں دعاؤں کا اہتمام ہو جائے. حالات ایسے چل رہے ہیں ہمارے اندر میں دعاؤں کا اہتمام نہیں رہا. واقعات کے اوپر میں تبصرے ہو رہے ہیں، واقعات کے اوپر میں بار بار تبصرے کیے جاتے ہیں، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے حالت کے اندر میں گھر کا ایک ایک فرد دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہو. اور وہ اوقات جو ساعت مستجابہ ہے جس کے اندر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فجر کا وقت ہے، جمعہ کے دن ہے، اور جمعہ کے دن میں خاص طور سے جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. تین باتیں ہو گئی. چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. یہاں سے مفسرین چوتھی بات کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی کو امید دلائی گئی کہ یہ حالات ہیں، لیکن آپ ناراض نہ ہو، آپ کو فکر کرنے کی، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. آپ صحابہ کرام کو بھی امید دلائیں اور آپ خود بھی امیدوار ہو جائیں. یہ حالات چینج ہو جائیں گے، یہ حالات بدل جائیں گے، یہ ٹیمپرری ہے، یہ پرمیننٹ ہے، یہ عارضی طور پر ہیں، یہ ابدی طور پر نہیں ہے۔ ہم بھی علماء کرام کا، ائمہ کرام کا، مسجدوں میں بیان کرنے والے ائمہ کا فرض ہے کہ اپنے جمعہ کے پروگرام میں امت کو یہ باتیں بتائیں اور یہ کہا جائے کہ مکی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن جیسے مکہ والوں کے لیے حالات ٹھیک ہو گئے، فاتحانہ طور پر مکہ میں آئے، ان کو نکلنے کا بڑا غم تھا کہ جس مکہ میں ہم پیدا ہوئے مکرمہ، وہاں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ خاندان یہاں پڑا ہے، تجارتیں یہاں پڑی ہیں، کاروبار یہاں پڑا ہے، خاندان رہ جائے گا، ہجرت فرض ہو گئی ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے امید دلائی کہ آپ کا مکہ مکرمہ سے یہ نکلنا ٹیمپرری ہے، ہم آپ کو بعد میں لائیں گے، وہ بعد میں آپ کا آنا پرمیننٹ ہو جائے گا۔ یہ حالات بھی ٹیمپرری ہیں، بعد میں ہمیشہ کے لیے پرمیننٹ کے لیے امن ہو جائے گا۔ وہ حالات بھی دے، وہ حالات بھی دے۔ چوتھے نمبر کے اوپر میں کہا اسا ایب آسا رب کا مقام محمودا، کہ بھائی امت کو امید دلائی جائے، ان کو نا امید نہ کیا جائے۔ تاریخ کے اندر میں واقعات پڑھو، موت کی کثرت کے واقعات ہوئے ہیں، تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر میں ایسے واقعات لکھے ہیں کہ مصر میں ایک مرتبہ اتنی اموات ہوئی تھی کہ پورے قاہرہ کے اندر میں کفن کا کپڑا ختم ہو گیا تھا، کفن تک کا کپڑا تک میسر نہیں آتا تھا۔ میں وہ کتاب ابھی دیکھ نہیں سکا، ورنہ وہ بتلا دیتا تفصیل کے ساتھ۔ اور اس میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے اکیلے 1,00,000 آدمی کے کفن کے اخراجات خود بادشاہ نے اپنی طرف سے برداشت کیے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہاں کبھی دو ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اس لیے لوگوں پر ایک خوف طاری ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ امت کے اوپر میں سے خوف کو ختم کراؤ، ان کو امیدیں دلاؤ، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسلمان کے لیے ہر ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، ایک ہاتھ کے اندر میں سنت رسول ہے، جس کے ہاتھ دونوں کے دونوں ہاتھ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو رکھا ہو، ایسے لوگوں کے لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مریں گے من احب لقاء اللہ، احب اللہ لقاء، یہ جب جا بھی رہے ہیں اللہ کی یہاں جا رہے۔ الموت جسمان، موت جو ہے وہ تو پھول ہے، وہ دنیا سے نکالے گا، اللہ کے پاس پہنچائے گا۔ الموت تحفت المؤمن ہے، موت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس نے ہمیں امید کے بارے میں بتایا، چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں نمبر کے اوپر میں کہا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ یہاں قرآن کی ایک صفت بتائی، شفا۔ اور قرآن کے بارے میں جب شفا بتایا گیا تو معرب باللام نہیں لایا گیا، اس کو نکیرہ کی صورت میں لایا گیا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت بھی آپ دیکھیے، گیارہویں پارے میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہاں پر بھی شفاء نکیرہ، یہاں پر بھی شفاء نکیرہ۔ قرآن ابدی ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن کو بہت ساری مثالیں دینا تھا۔ قوم سبا کے بارے میں جب بیان کیا تو بھی کہا بلدتن طیبتن ورب غفور، یہاں بھی نکیرہ لایا گیا، اس لیے کہ قیامت تک دنیا میں بہت سے ایسے شہر ہوں گے کہ جہاں امن ہوگا، آپ اس کو اس کا مصداق قرار دے سکتے ہیں، اس کو نکیرہ لایا گیا، یہاں پر بھی نکیرہ لایا گیا۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ قرآن مجید جیسے روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اللہ نے جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں اور قرآن میں اور قرآن میں رکھا ہے۔ جن تاؤنوں میں بیماریاں ہیں، جن مکانوں میں بیماریاں ہیں، جن ملکوں کے اندر میں بیماریاں ہیں، وہاں کے تاؤن کے لوگوں کو کہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ کیا جائے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو تلاوت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اتلو ما اوحی الیک، امر کا سکھایا، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو اس علاقے والے کو، اس ملک والے کو، ان گھر والوں کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کیا جائے، تلاوتن بھی وابستہ کیا جائے، عملاً بھی وابستہ کیا جائے۔ یہ پانچواں عمل بتایا گیا، پانچ اعمال اس کے اندر میں بتائے گئے، چار باتیں اور ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر یہ دوسری کتابوں کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ امت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بتاؤ۔ ایوب علیہ السلام نے 7 سال تک صبر کیا، بیماری اچھی نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ صبر کا دامن لبریز ہو گیا ہے، اب میں صبر نہیں کر سکتا، میری ایک لمیٹ تھی، میری ایک حد تھی، جب وہ حد اب عمر ہو رہی ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ایسے دل سے انہوں نے دعا مانگی، رب اے میرے رب، انی مسنی الضر، مجھے بیماری ہو گئی ہے، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والے، آپ مہربانی کرنے والے۔ حضل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلی، اور جب دل سے نکلتی ہیں تو پھر کوٹھوں تک نہیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ دل سے نکلی ہوئی آواز عرش کے اوپر میں پہنچی، اللہ نے فرمایا اسپرنگ واٹر نکل رہا ہے، زمین سے پانی نکلے گا، زمین سے نکلنے والے پانی سے غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، 7 سال کی بیماری اللہ نے منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ختم کر دی، اور بعد میں کہا یہ 7 سال میں جتنا نقصان ہوا اس کو بھی ہم ریپلیس کرتے ہیں، ڈبل کر کے، جتنے بچے انتقال کر گئے اس کے بدلے میں ہم آپ کو ڈبل دینے والے ہیں۔ جو امت میں جن لوگوں کا انتقال ہوا، ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے، امت کو یہ دعائیں سکھاؤ۔ جتنے علماء چلے گئے کوئی حرج نہیں، اللہ آج بھی قادر ہے، اللہ ریپلیس کرے گا، اور اس کے بدلے میں ڈبل اور ٹبل علماء کی جماعت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرے لیے مشکل، آپ کے لیے مشکل، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 6 نمبر پر بتایا گیا، 7 نمبر پر کہا گیا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عالبی رحمہ اللہ تعالی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ امت کے اندر میں ایسے موقع پر یونس علیہ السلام کی دعا سکھاؤ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنے کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانا، رات کے اندھیرے میں جانا، سمندر کی تہ میں جانا ضروری نہیں ہے۔ مقصد آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جیسے ان پر 3 حالات آ گئے، سمندر کا اندھیرا ہو گیا، رات کا اندھیرا ہو گیا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہو گیا۔ 3 اندھیروں کے اندر میں روایتوں کے اختلاف 7 دن 40 دن جو بھی روایتوں میں آیا ہو کہ 7 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 اندھیروں کے اندر میں آ گئے۔ 7 دن کے بعد انہوں نے اپنے دل سے کہا، سبحانک انی کنت من الظالمین، ادھر دعا مانگی، قرآن کی بلاغت دیکھیں، بعد میں ثم کا لفظ نہیں آیا بلکہ فاستجبنا، تاکید مع الوصل کے لیے، ادھر دعا مانگی، ادھر اجابت ہو گئی، اور اجابت نہیں قبولیت نہیں، اس کا ظہور ہو گیا۔ مچھلی سے کہا گیا کنارے پر آ جاؤ، یونس کو نکالو، ادھر دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، ان کو نکال دیا گیا۔ علماء نے ایک نقطہ اور بیان کیا، روزانہ دعا مانگا کرو، روزانہ عرش والے کے ساتھ کانٹیکٹ، اتنی دعائیں مانگو کہ عرش کے فرشتے تمہاری آواز کو پہچان لیں، اور یہ کہیں یہ وہی بندہ ہے جو ہمیں روزانہ فون کرتا ہے۔ بعد ہمارے طالب علم 6 سال کے بعد فون کرتے ہیں، اور بعد میں پوچھتے ہیں یو نو می، ہاؤ کین آئی نو یو، بھائی آپ نے تو 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ فون کیا۔ روزانہ فون کرنے والے کو پہچان لیا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، فرشتوں نے پہچان لیا، فرعون نے بھی دعا مانگی سمندر سے، فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں کس کا فون آیا ہے۔ وہ پہلا فون تھا جو معروف تھا، دوسرا کو گیا، ابھی وہ فائن آؤٹ کر رہے تھے کس کا فون تھا، اس میں تو پانی میں غرق ہو گیا۔ اس لیے کہا روزانہ دعائیں مانگو۔ پھر آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کوئی حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں، قرآن نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. آج یہ وائرس کی ظلمت ہے، بیماری کی ظلمت ہے، ایک دوسرے سے دوری کی ظلمت ہے. اس ظلمت میں امت کو دعائیں یونس پڑھنے کی تعلیم کرو، جیسے ان کے لیے ظلمتیں دور کی گئی، امت کے پرپس سے ظلمتیں دور ہو جائے گی. یہ میری سات باتیں ہو گئی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے. 950 سال تک صبر کرنا ٹو مچ، مور دین ٹو مچ، بہت زیادہ ہو گیا. 950 سال کے بعد کہا انی مغلوبن فانتصر، اے اللہ اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میرے بس میں جتنا تھا میں کر چکا، 950 سال ہو گئے، اب آپ میری مدد فرمائے. اب اللہ نے کہا وسنع الفلکا، کشتی بناؤ، بعیوننا ہماری نگاہوں کے سامنے، لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہم نے محل لگا دی. اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. میرے بھائی یہ امت کو کہو، اور میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم بھی ہر نماز کے بعد کہیں اے اللہ 19 کا سال بھی پورا ہو گیا، 20 کا بھی پورا ہو گیا، 21 کا بھی آدھا پورا ہو گیا، اب امت کے صبر کا دامن لبریز ہو گیا، اب امت اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی ہے. جیسے آپ نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، بارش برسائی اور قوم کو ختم کیا، شفا کی بارش برسا دیجئے، وائرس کو آپ ختم فرما دیجئے. نحن مغلوب فانتصر، ہم مغلوب ہو چکے ہیں. 8 باتیں ہو گئی، اور 9 نمبر پر کہا گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ بھائی موت کی یاد دلایا کرو اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں کے اندر میں، اور اپنی مجلسوں کے اندر میں فضائل صدقات کی تعلیم کو عام کرو. اور فضائل صدقات کا وہ باب اور وہ حصہ جس کا تعلق خاص طور سے موت کے واقعات کے ساتھ ہیں، یہ عربی زبان میں جو کتابیں ہیں، کتاب المحتضرین، محتضرین یعنی ان لوگوں کے واقعات، مرنے سے پہلے پہلے جو ان پر حالات پیش آئے ہیں، ان لوگوں کے جو واقعات ہیں، یہ عربی میں بھی بہت ہیں، اردو میں بھی بہت ہیں. فضائل صدقات معروف ہیں، کبھی اپنے جمعہ کے بیان میں خاص خاص واقعات چوز کیے جائیں اور جمعہ کے بیان میں سمجھائے جائیں کہ دیکھو بھائی موت کے وقت ان پر یہ حالات آئے تھے، لیکن کیسے انہوں نے صبر کے ساتھ کام لیا. یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ واقعات کی وجہ سے سننے والوں کو تقویت مل جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے. یہ 9 باتیں ہو گئی. اور 10 نمبر پر کہا، ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف میں ہے، صحیح روایت ہے ترمذی کے اندر میں، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا، پہاڑ کے بعد لوہے کو پیدا کیا، لوہے کے بعد آگ کو پیدا کیا، آگ کے بعد پانی کو پیدا کیا، پانی کے بعد ہوا کو پیدا کیا. 5 چیزیں بیان فرمائی، اور فرمایا پہاڑ میں بھی طاقت، لوہے میں بھی طاقت، آگ میں بھی طاقت، پانی میں بھی طاقت، ہوا میں بھی طاقت، لیکن فرمایا ان 5 میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت صدقۃ بنی آدم، اللہ نے ایمان والے کے صدقے میں رکھی ہیں. جو طاقت وہ 5 میں نہیں ہے، اللہ نے وہ طاقت اس کے اندر میں رکھی ہے. امت کو صدقے کی ترغیب دلائی جائیں، یہ 10 اعمال ہیں امت کو بتائے جائیں. مجھے بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تلک عشرۃ کاملہ، صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو ساتھیوں، آپ کے سامنے حالات کے بارے میں حالات کے علاج کے لئے حضرت مولانا نے مفید بیان فرمایا مساجد کے بارے میں کہ مسجد سے ہمارا تعلق ضرور ہونا چاہیے. مولانا برہان صاحب نے بیان فرمایا اس مہینے میں جو اہم واقعات ہوئے ان کے بارے میں مفتی عبدالقادر حسین صاحب نے فرمایا. اب آخر میں میں حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد ان کی ملفوظات میں سے دو تین منٹ میں ایک دو ملفوظ سناتا ہوں, اس کے بعد دعا اور ذکر انشاءاللہ. ذکر اور ذکر کے بعد دعا. اگر کسی شخص کو اپنے مرشد کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو جائے اور وہ بدگمانی بغیر ثبوت شرعی ہو تو اس بدگمانی کو دفع کرنا چاہیے. اگر ثبوت شرعی بھی ہو اور بدگمانی کو دفع کر سکتا ہو تو دفع کر دے, اگر دفع نہیں کر سکتا اور عقیدت ختم ہو چکی تو بیعت بھی ختم ہو گئی, دوسرا مرشد اور پیر تلاش کر لے. اگر وہاں بھی اس قسم کی صورت پیش آئی تو پھر کیا کرے گا, اسی طرح مرشد تلاش کرتا رہے گا, عمر ختم ہو جائے گی. ایسا مرشد نہیں ملے گا جو درجہ نبوت پر فائد ہو. آپ کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری صحت عطا فرمائے. اس کے علاوہ حضرت مفتی صاحب سے ایک صاحب نے سوال کیا, بندہ جناب سے بیعت ہونا چاہتا ہے, غلامی میں داخل فرما کر احسان فرمائیں. جواب, آپ استخارہ مسنونہ کر لیں اور استخارہ میں دعا یہ کریں کہ یا اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں, تیرے جس بندے سے تعلق قائم کرنا مفید ہو میرے دل میں ڈال دے اور مجھ کو اس سے نفع دے دے, پھر جس کے متعلق دل میں آئے اور پختگی ہو اس سے تعلق قائم کر لیں, نفس کی اصلاح شروع کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد میں کامیاب فرمائے. استخارہ کا طریقہ یہ ہے, رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لیں, پھر فارغ ہو کر دعا کریں, اے اللہ میں عاجز ہوں تو قادر ہے, میں نادان ہوں تو دانا ہے, میں ضعیف ہوں تو قوی ہے, فلان بات چاہتا ہوں اس میں جو خیر ہو میرے دل میں ڈال دے اور اس کو آسان فرما کر اس کے بعد درود شریف پڑھئے, بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جائیں, قبلہ روز سو جائیں. ایک دفعہ میں اگر دل میں پختگی پیدا نہ ہو تو دو تین مرتبہ استخارہ کر لیں, جو چیز خیر ہوگی اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیں گے. بہشت زیور میں بھی استخارہ کا طریقہ لکھا ہے. استخارہ کی اصل دعا تو عربی میں ہے, کسی کو یاد نہ ہو تو اردو میں دعا کرے جیسا کہ اوپر لکھ دیا گیا. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبناتہ اجمعین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا واحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكرب عنا وادفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے رب کریم، ہماری اس مل بیٹھنے کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے. کثرت ذکر، کثرت تلاوت، کثرت ذکر موت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے. کثرت دعا کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے. جو ہمارے اور ہمارے دوست و احباب میں بیمار ہیں، ہمارے اندر اور ہمارے دوست و احباب میں بیمار ہیں، اور سب مسلمان جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل، عاجل، دائم، مستمر عطا فرما دے. جو تندرست ہے ان کی تندرستی کو باقی رکھے، اور ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو شفا عطا فرما دے. وشت ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے رب کریم، سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما دے. جو ہمارے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما دے. چھوٹوں کو بڑوں کا ادب عطا فرما دے. بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دے. اے رب کریم، اس مدرسے کو اور آل حق کے تمام مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، تبلیغ جماعت کو، دینی تنظیموں کو قبول فرما دے، اور سب کی کفالت فرما دے. اے رب کریم، سب کی ضروریات کی کفالت فرما دے. جو بھی دعا جس کے دل میں ہے، اے رب کریم ان کی مرادوں کو پورا فرما دے. ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما دے. شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کے غداری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. حرام سے، سود کی نحوست سے، خرابی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورتیں پیدا فرما دے، اور اس کے حلال میں خوب برکت عطا فرما دے. اے رب کریم، دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں، کامیابیاں، خوش قسمتی ہم سب کو نصیب فرما دے. ہمارے مردوں پر بھی رحم فرما دے، مستورات اور خواتین پر بھی رحم فرما دے، بچوں پر بھی رحم فرما دے. اے رب کریم، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے طلبہ کو قبول فرما دے. دین کے کاموں کے لیے قبول فرما دے. دینی دنیاوی دونوں لائنوں میں سب کو اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما دے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ایمان، آبرو اور دین کی حفاظت فرما دے. اے رب کریم، سب کی حفاظت فرما دے. اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم اور دائم فرما دیں, اور جو جو سیاسی مشکلات ہیں, سیکورٹی کی مشکلات ہیں, ان مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اور حل فرما دے. اس ملک میں جو بھی دینی آزادی ہے اس کو اس کے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اے رب کریم ان کوششوں کو ناکام بنا دے, اور دینی آزادی کو اور مدارس کی آزادی کو اے رب کریم قائم دائم اور ہمیشہ فرما دے. اے رب کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی نگرانی میں حوض کوثر ہم سب کو نصیب فرما دے, بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس سب کو عطا فرما دے, سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما دے. جو بھی دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی کاموں میں برکت عطا فرما دے, آپس میں مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے, ہندوستان, پاکستان, برما کے, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے, اور جو جو مشکلات سب کو درپیش ہے ان مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, عبادات کی توفیق نصیب فرما دے, ہماری نمازوں کو درست فرما دے, ہماری نمازوں کو قبول فرما دے. اے رب کریم, دینی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے, دینی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے, غیب کے خزانوں سے سب کی ضروریات کو اپنے فضل سے قبول فرما دے, اپنے فضل سے غیب کے خزانوں سے سب کو عطا فرما دے. جنہوں نے دعائیں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہوں یا ان کا ہماری اوپر حق ہے, اے رب کریم ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے, ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے, پوری دنیا میں آل حق کی دین مدارس کی حفاظت فرما دے, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا دے. جن جن ممالک میں اچھی اچھی حکومتیں ہیں ان حکومتوں کی حفاظت فرما دے اور ان کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا دے. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے, جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے, جو مانگنا چاہیے تھا اور رہ گیا اے رب کریم وہ بھی عطا فرما دے, ہماری تمام دینی دنیوی مشکلات کو اپنے فضل سے حل فرما دے. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں سب کو اجتماعی سلام کروں گا. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. جن حضرات نے ناشتہ نہیں کیا وہ ناشتے کے لیے تشریف لائی. Yeah.